بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حضرت محترم احیاء دین اور امامت کے عنوان سے ان مجالس کا آغاز ہوا ہے اور جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 43 اور یہی آیت سورہ انبیاء میں 7 نمبر پر موجود ہے۔ دو دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ایک آیت کو لا کر یہ تاکید فرمائی ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اے صاحبان ایمان جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے پس اسے اہل ذکر سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو۔ اگر علم نہیں رکھتے، اہل ذکر کون ہے؟ اس آیت کی تفسیر کیا ہے انشاءاللہ اس کو میں بیان کروں گا۔ ذہنِ گرامی، دین اس وقت تک محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کے محافظ اہل علم نہ ہوں۔ جو دین کو جانتے ہوں، اگر دین جاہلوں کے حوالے ہو جائے تو دین تو نابود ہو گیا نا، توجہ ہے نا میری طرف۔ اگر دین جاہلوں کے حوالے ہو جائے جنہیں دین کا دال نہیں معلوم تو دین کا کیا ہوگا؟ وہی ہوگا نا جو ہو گیا۔ ہاں، تاریخ آپ کے سامنے ہے نا، آج جو مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا فاسألوا اہل الذکر، کہ دیکھو اگر دین کے بارے میں تفسیر چاہتے ہو، دین کے بارے میں سوال پوچھنا چاہتے ہو تو جاہلوں کے در پہ نہ جاؤ، اہل ذکر کے در پہ آؤ۔ تو ذہنِ گرامی، افسوس یہ ہے کہ دو جگہ اللہ سبحانہ وتعالی حکم دے رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، تجویز نہیں ہے۔ اللہ کی تجویز نہیں ہے کہ بھائی عمل کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے، نہیں، حکم ہے۔ فاسألوا، حکم ہے، سوال کرو۔ کس سے سوال کرو؟ اہل ذکر سے سوال کرو، اہل علم سے سوال کرو، اہل فضل سے سوال کرو۔ حکم ہے ذہنِ گرامی، آپشن نہیں ہے آپ کے پاس کہ بھی آپشنل ہے، چاہے تو عالم سے رجوع کریں چاہے تو جاہل سے رجوع کریں۔ تو یہ جو موضوع ہے ذہنِ گرامی، احیاء دین و امامت، یہ بالآخر احیاء دین کیوں موضوع بنا؟ کاش دین وارثان دین کے حوالے کیا جاتا تو احیاء دین کی ضرورت نہ رہتی، دین ہمیشہ زندہ رہتا۔ ہاں، جب دین ہمیشہ زندہ رہتا تو احیاء کی ضرورت نہ ہوتی، نہ اتنا خون بہتا، نہ اتنی قربانیاں دینی پڑتی، اور نہ ہی آج دنیا میں جو مسلمانوں کی زبوحالی ہے، مسلمان اس طرح سے در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے۔ اگر ایک در کو پکڑ لیتے نا، درِ علی کو، تو دنیا میں در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ تو ذہنِ گرامی، یہ ایک مسئلہ ہے، ایک مسئلہ ہے، اور تا ظہور امام یہ مشکل رہے گی، مشکل رہے گی۔ بھائی جو طریقہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا، اگر اس طریقے پر عمل نہیں کرو گے، تمہیں جانا ہے صدر، اور تمہیں ایک ایسی گاڑی پہ بیٹھ جاؤ جو تمہیں صفورہ چورنگی چھوڑ کے آئے، ہے جی, تو پھر صدر کیسے پہنچو؟ پھر شکایت بھی کرو, بھائی صدر تو پہنچایا نہیں. بھائی صدر کی گاڑی میں بیٹھو گے تو صدر پہنچو گے نا. جو طریقہ ہے, جو جادہ ہے, جو شارع عام ہے, جو سڑک ہے جو تمہیں صدر پہنچاتی ہے, جب تم اس سڑک پر نہیں چڑھے تو صدر بھی نہیں پہنچ سکتے. اس کی اپوزٹ سائڈ تو پہنچو گے, اور پہنچ گئے مسلمان. اکثریت صدر کو چھوڑ کے سفورا چورنگی پہنچی ہوئی. ہاں بھائی, اکثریت سفورا چورنگی پہنچی اور حیران و پریشان ہے کہ صدر کیوں نہیں پہنچے. بھائی صدر کیسے پہنچو گے؟ جو قانون ہے اس پر تو تم نے عمل نہیں کیا. قانون عقلی, عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ حکم کرتی ہے صدر جانا ہے تو صدر کی سڑک پہ چڑھنا پڑے گا, صدر کے ٹریک پہ آنا پڑے گا. صدر اس طرف ہے تو ادھر تو نہیں جا سکتے, ادھر ہی جانا ہے. اور جس گاڑی میں بیٹھنا ہے اسی میں بیٹھو نا, اپوزٹ گاڑی میں کیوں بیٹھتے ہو؟ پھر شکوا بھی ہے کہ صدر نہیں پہنچے. تو ظاہر کر بھی مسلمانوں کی اکثریت اس وقت اس مشکل کا شکار ہے. اور خوش نصیب ہو آل محمد کے چاہنے والے کہ خصوصاً جو لوگ آل محمد کے چاہنے والوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے, آپ نے ارادہ کیا نہ کیا صدر والی گاڑی میں ماں باپ نے بٹھا دیا. اللہم صلی علی محمد. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں اذان گرامی, تو احیاء دین کی ضرورت اس لیے پڑی ہے, جو آئمہ نے قربانیاں دی ہیں نا میرے مولا علی سے لے کر اور گیارہویں امام تک اور بارہواں امام بھی, ان کے ظلم و ستم کے نتیجے میں احیاء دین کی خاطر پردہ غیب میں ہے. آج انسانیت محروم ہے اس مہدی سے جو سورج کی مانند ہے. جب مستقیماً ہدایت نہیں لے سکتے اپنے امام سے, بدنصیبی ہے انسانیت کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اہل ذکر کو نہیں چاہتے, اہل ذکر سے نہیں پوچھنا چاہتے. میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اصول کافی کی روایت ہے کہ جب دیکھا کہ امام کے ہی شاگرد ہیں, امام کے ہی شاگرد ہیں, دو سال امام کے درس میں پڑھے, اس کے بعد کہا کہ جو علم جعفر صادق کے مدرس میں اور مکتب میں میں نے حاصل کر لیا, بس اس کے بعد کسی علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد ساری دنیا ان کے پیچھے چل پڑی. امام نے جب یہ دیکھا کہ امام کے علم کے مقابلے میں جو حدیث ثقلین کا وارث ہے, جو باب العلم کا وارث ہے, جو قرآن کا وارث ہے, جو دین کا وارث ہے, جو حجت خدا ہے, جو علم لدنی کا مالک ہے, لوگ اس عظیم حجت خدا کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے جاتے ہیں جنہوں نے در امام جعفر صادق سے دو سال پڑھا ہے. تو ایک دفعہ لوگوں سے مخاطب ہو کر میرا چھٹا امام عجیب جملہ کہتا ہے, یمسون السماء ویدعون النہر العظیم, کہ یہ لوگ ایک عظیم نہر جو بہ رہی ہے, صاف و زلال پانی, چشمہ جو جاری ہے, اسے چھوڑ کر مشکیزے کی بچی ہوئی رطوبت کو چوسنے میں مصروف ہے. اللہ اکبر, مشکیزے کی بچی ہوئی رطوبت کو چوس رہے ہیں, نہر بہ رہی ہے. یہ بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بدنصیبی ہے. نہر جاری ہے, سیراب ہو کر اس پانی سے فیضیاب ہو سکتے ہو, آب حیات پی سکتے ہو. ایک ایسا پانی کہ اگر تم نے یہ آب پی لیا تو پھر کبھی مرو گے نہیں. اور اس آب حیات کی فضیلت یہ ہے کہ یہ جو آب ہے نا, اس آب کا منبع بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے. عجیب ظاہر ہے تعبیر, نہر عظیم بہ رہی ہے, وسیع و عریض نہر بہ رہی ہے, انتہائی گہری نہر بہ رہی ہے, لیکن افسوس اسی نہر کے کنارے بیٹھ کر مشکیزے کی بچی ہوئی رطوبت کو چوس رہے ہیں. جوان تو جانتے ہیں نا مشکیزہ کیا ہوتا ہے, علم پہ تو ٹنگا ہوا دیکھا بھی ہوگا آپ نے, جو چھوٹی سی مشک ٹانگی بھی ہوتی ہے, چمڑے کا بنا ہوا ایک صندوق, کیا کہتے ہیں اسے, تھیلا سا, اس کے اوپر ایک منہ بنا ہوا ہوتا ہے. اس زمانے میں اسی طرح سے پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا تھا, لوگ اسی سے پانی پیا کرتے تھے. تو یہ چمڑا ہوتا ہے پانی کو چوستا ہے, پانی کو جذب کرتا ہے. تو جب پانی سارا بہہ جاتا ہے تو اس کے اندر چمڑے میں کچھ نمی رہ جاتی ہے. اللہ اکبر, کیا فصاحت و بلاغت ہے میرے مولا امام جعفر صادق کے. ایک دفعہ درود بھیجے نا محمد والے. لہذا مشکیزے کی بچی ہوئی رطوبت کو چوس رہے ہیں. اللہ اکبر, اس نہر عظیم کو چھوڑ دیا. یہ عجیب قانون ہے ذالک, عجیب قانون. کسی نے پوچھا کہ مولا یہ نہر عظیم کیا ہے. اللہ اکبر, اصول کافی کی روایت ہے, بڑی مستند روایت. کہا کہ یہ نہر عظیم کیا ہے؟ کہا کہ 124,000 انبیاء کا علم نہر عظیم ہے, کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا علم و فضل ہمارے جد رسول کو عطا فرمایا, اور وہ علم جو سینہ اقدس رسول میں موجود تھا, رسول نے نفس رسول کے سینے میں منتقل کیا, رسول نے علی کے سینے میں منتقل کیا, اور اس کے بعد یہ علم آل محمد کے طور پر ایک امام کے سینے سے دوسرے امام کے سینے میں, دوسرے امام کے سینے سے تیسرے امام کے سینے میں, یہاں تک کہ یہ علوم انبیاء اور علوم محمدیہ اور علوم الہیہ آج میرے سینے میں پیوست ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ نہر عظیم جو پوچھ رہے ہو, وہ نہر عظیم علوم انبیاء ہے جو جعفر صادق کے سینے میں موجود ہے. اللہ اکبر, یہ ہے ذہن گرامی نہر عظیم. تو نہر عظیم کو چھوڑ کر مشک کی بچی ہوئی رطوبت کو چوس رہے, یہ بدنصیبی ہے تمہاری, امت اسلامیہ کی بدنصیبی ہے. کاش لوگ دین کو اس کے منبع سے لیتے, اس کے مرکز سے لیتے, اس کے محور سے لیتے. کیا رسول نے کم از کم 7 دفعہ ارشاد نہیں فرمایا تھا, انی تارکن فیکم الثقلین, کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی ابدا. میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب خدا اور دوسری میری عترت اہل بیت. جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض, کہ دیکھو قرآن اور عترت ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوئیں گے, ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرے. کون؟ قرآن بھی اور عترت بھی, قرآن ناطق بھی اور قرآن صامت بھی, ان کے درمیان ہرگز جدائی نہیں ہونے والی. افسوس ہے کہ لوگ حافظ قرآن تو بن گئے لیکن حقیقت قرآن سے ناآشنا ہے. حقیقت قرآن سے ناآشنا ہے. کیوں ناآشنا ہے؟ اس لیے کہ وہ حاملان قرآن, محافظان قرآن, مفسران قرآن الہی جنہیں اللہ نے حافظان قرآن بنایا تھا, جب تم نے ان کے در کو چھوڑ دیا تو اللہ نے بھی تم سے دین کی حقیقت کو چھین لیا. درود بھیجے نا محمد والے محمد. آل محمد نے اس دین کے احیاء کے لیے خون جگر دیا, خون دل دیا, اپنی نسلیں قربان کی. یہ دین اتنی آسانی سے ہم تک اور آپ تک نہیں پہنچا ہے. یہ جو آج خانہ کعبہ میں لاکھوں مسلمان حج کرتے ہیں, آج گلدستہ اذان سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں, آج مسلمان فخر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, یا علی تیرے اور تیری اولاد کا صدقہ ہے, ان کی قربانیاں ہیں کہ آج ہم مسلمان ہیں. یہ خانہ کعبہ کی رونق یا علی تیری قربانیوں کا نتیجہ ہے, آل محمد کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. تو یہ دین کیا ہے جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں, احیاء دین کرنا پڑا. جانے گرامی دین, خود دین کو سمجھنا بڑا ہے. جس کے لیے قربانیاں دی گئی اور جس کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں اس حقیقت کو ہی ہم نہ سمجھیں. ہاں بدنصیبی ہے نا مسلمانوں کا, تو ویسے مسئلہ ہی ہے کہ جس اسلام کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے. ہاں جی خلافت اسلامی نافذ کرنا چاہتے ہیں, خلافت اسلامی نافذ کرنا چاہتے. کہاں بھائی؟ عراق میں, کہاں شام میں, کہاں افغانستان میں. اور پاکستان میں بھی بہت بڑے بڑے دعوے دار, بڑے بڑے مسلمان تھے, تو پاکستان میں بھی خلافت اسلامی قائم کرنا چاہتے تھے. ان سے پوچھ لو بھائی کلمہ تو سنا لو, کلمہ تو سنا لو, تو سر کو جانے لگتے. کلمہ کیا تھا بھائی بتاؤ جی؟ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں مجاہدین کہ کلمہ کیا تھا. یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا جانے گرامی, مبالغہ نہیں ہے. افسوس ہے اسلامی نظام جو نافذ کرنا چاہتے ہیں انہیں اسلام کی الف نہیں معلوم. جو قرآن کی تعلیمات کو نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے اور قرآن کے نظام کو نافذ کرنے چلے. دنیا بھر میں بے گناہوں کے قتل عام کرنا, ان کو ذبح کرنا, قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر, قرآن مجید کی آیات جس کو آتی ہے وہ سنا رہا ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں چھری دی گئی کہ بھائی چلو بسم اللہ. یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ خلافت اسلامی نافذ ہو رہی ہے. خلافت اسلامی کہاں سے نافذ ہو رہی ہے؟ بے گناہوں کے گلے پر چھری چلا کر. یہ وہی خلافت اسلامی ہے جسے یزید نے نافذ کیا تھا. یہ محمد کی خلافت و حکومت نہیں ہے. اول تو خلافت کا لفظ بھی کوئی یزانی گرامی اسلامی اصطلاح تو نہیں ہے نا. اللہ نے خلافت کا لفظ استعمال نہیں کیا, اللہ نے امامت کا لفظ استعمال کیا. امامت کا لفظ, انی جائلوں کا للناس اماما. ابراہیم آج میں تجھے امام بنا رہا, اللہ امام بنا رہا. وہ خلافت جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ خلافت یہ والی حکومت والا مسئلہ نہیں ہے, وہ ہے خلیفۃ اللہ فی الارض, یعنی حجت خدا. خلیفہ ہے خدا کا, جانشین ہے اللہ کا. اس معنوں میں خلافت استعمال ہوئی. وإلا خلیفہ کا لفظ اصطلاح اسلامی نہیں ہے, امامت اصطلاح ہے جسے رسول اللہ نے استعمال فرمایا ہے. ولایت کا لفظ استعمال کیا ہے, امامت کا لفظ استعمال کیا ہے. پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں جانے گرامی. تو خلافت اسلامی آپ کے مطابق آپ نافذ کرنا چاہتے ہو لیکن خلافت کا پتہ نہیں. ہاں اب دیکھو عجیب ہے, عجیب ہے کہ دنیا بھر کے اندر جس اسلام کو متعارف کروایا گیا کیا کیا چیزیں بدعت ہیں؟ ہر چیز بدعت ہے. جو ان کی رائے ہے ان کی رائے کے مطابق ہر چیز بدعت ہے. علم بدعت، مجلس بدعت، ذکر حسین بدعت، گنبد بنانا بدعت، صحیح ہے، قبروں کے اوپر گنبد بنانا بدعت ہے، ہر چیز بدعت ہے. زنی گرامی، انہی لوگوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر مسلمانوں کے کفر و ارتداد کے فتوے دیے اور ساری دنیا کے اندر تکفیریت کا کلچر ایجاد کیا. مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان ممالک کو برباد کیا گیا. شام اجڑ گیا، عراق اجڑ گیا، افغانستان اجاڑ دیا، پاکستان کو انہوں نے برباد کر دیا، اور یمن اس وقت آپ کے سامنے ہے. کیا ہو رہا ہے؟ خلافت اسلامی نافذ ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اسلامی نظام نافذ ہو رہا ہے. لیکن افسوس زنیرہ نہیں معلوم کہ اسلامی نظام کیا ہے، دین کیا ہے، دین کے تقاضے کیا ہیں، دین کس منبع سے لینا چاہیے، دین کا محور کون ہے. زانی گرامی، دین کا محور، دین کا منبع، دین کا مرکز ولایت آل محمد ہے. دین کو اس کے محور سے ہٹاؤ گے تو پھر دین دین محمدی نہیں ہے، دین بنی امیہ ہے، دین بنو عباس ہے، دین یزید ہے. یہی تو فرض تھا حسین ابن علی کے لشکر میں اور یزیدی لشکر میں، یہی فرق ہے بنیادی طور پر ولایت کا. بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایۃ. اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات اور ولایت آل محمد. زرارہ بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا چھٹے ماں زند رسول سوال ہے، ایو شئین من ذالک افضل، مولا ان میں سے کون سی بنیاد افضل ترین بنیاد ہے؟ بہت توجہ سے، ان میں سب سے افضل اور محکم بنیاد کون سی ہے؟ اللہ اکبر، سوال ہو رہا ہے. نماز بھی بنیاد ہے، روزہ بھی بنیاد ہے، حج بھی بنیاد ہے، زکات بھی بنیاد ہے اور ولایت بھی بنیاد ہے. بنیادیں تو یہ پانچ ہیں، لیکن ان میں افضل ترین بنیاد کون سی ہے؟ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، الولایت ہی الافضل، ولایت آل محمد ان میں سب سے زیادہ افضل ہے. ولایت افضل ہے، کیوں؟ امام نے خود ہی اس کی تشریح فرما دی، تفسیر فرما دی. کیوں افضل ہے بھائی؟ نماز تو الصلاۃ عمود الدین، نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے. ہاں، دین کے ستون کو اگر گرا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ دین گر جائے گا نا. خیمہ لگا ہوا ہے، خیمے میں ایک ستون ہوتا ہے درمیان میں، اس کو گرا دو گے تو کیا ہوگا؟ شامیانہ نیچے آ جائے گا. لیکن عجیب بات ہے، امام کیا فرما رہے ہیں؟ الصلاۃ عمود الدین تو ہے لیکن الولایت ہی الافضل. نماز کے ہوتے ہوئے، روزے کے ہوتے ہوئے، حج کے ہوتے ہوئے، زکات کے ہوتے ہوئے، ان میں سب سے زیادہ افضل کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب سب سے افضل ہے. پوچھا گیا کیوں؟ اس لیے کہ لئن ہن لئن مفتاح ہن والوالی دلیل علیہن. دیکھو، یاد رکھنا، نماز اس وقت قبول ہوگی جب ولایت علی ابن ابی طالب موجود. ولایت علی کے سائے میں جب نماز پڑھو گے تو نماز قبول ہوگی، روزہ رکھو گے تو روزہ قبول ہوگا، حج کرو گے تو حج قبول ہوگا. اگر ولایت آل محمد نہ تو دین دین حقیقی نہیں ہے، دین جعلی ہے، دین جعلی، دین محمدی نہیں ہے، دین الہی نہیں ہے. دین یعنی خضوع، دین یعنی تدلل، دین یعنی تسلیم ہونا، دین یعنی اللہ کی، اللہ کے ارادے اور حکم کے سامنے سر جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا۔ اللہ تو کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ دیکھو تمہارا ولی تو فقط اور فقط اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں، یعنی علی ابن ابی طالب۔ اور تم کہتے ہو ہم نے اللہ کی ولایت کو تو قبول کر لیا، محمد کی ولایت کو تو قبول کر لیا، لیکن علی کی ولایت سمجھ نہیں آئی، علی کی ولایت سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے قبول کیا، آپ نے روزے کا حکم دیا، ہم نے قبول کیا، آپ نے حج کا حکم دیا، ہم نے قبول کیا، تو اب کیا آپ کے چچازاد کی ولایت کو بھی قبول کریں؟ یہ غدیر ہے نا، غدیر الغدیر پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، غدیر میں ذرا گرا بھی جو آیت ہے نا، واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا لوگوں سے۔ کس چیز کا خوف تھا رسول اللہ؟ خوف تھا، کس چیز کا خوف تھا؟ منافقین کا، ایک کثیر تعداد، کثیر تعداد، یہ میں نہیں کہہ رہا تاریخ کہتے، غدیر کے موقع پر ایک کثیر تعداد میں منافقین کی جماعت موجود تھی، کثیر تعداد۔ اور جبرائیل سے اللہ کے رسول نے یہی کہا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ علی کی ولایت کا ابلاغ کر دیجئے یا رسول۔ تو وہاں رسول اللہ نے کہا کہ اللہ سے آگے اللہ کو پیغام کہ یہاں بہت بڑی تعداد منافقین، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مرتد ہو جائیں۔ مرتد، یہ الفاظ ہے دانے گرانے، مرتد ہو جائیں، اسلام سے پلٹ جائیں۔ لوگوں کو علی کی ولایت ہضم نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں بھی، آپ کو آج کے لیے پریشان ہو، رسول کے زمانے میں بھی علی کی ولایت ہضم نہیں ہوتی تھی، اسی لیے دیکھ لو نا علی کے شیعہ علی رسول کے زمانے میں بھی انگوش شماری تھے، انگوش شمار، ٹھیک ہے، کتنے تھے؟ تین چار پانچ، یہی کہا گیا، پانچ چھ سے زیادہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعہ اس زمانے میں نہیں تھے۔ لہذا زانگرانی یہ یاد رکھے گا، میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تستوحشو، دیکھو کبھی وحشت نہ کرنا، فی طریق الہدا لقلت اہل، ہدایت کے راستے میں کبھی قلیل تعداد سے گھبرانا نہیں، قلیل تعداد سے کبھی گھبرانا نہیں۔ اگر تم حق پر ہو نا پھر کبھی نہ گھبراؤ، اکیلے بھی ہو تو اس راستے پر چلو۔ تشیع جو آج یہاں تک پہنچی ہے زانی گرامی، وہ کیسے پہنچی ہے؟ تشیع ایسے ہی تو پہنچی ہے کہ قلیل تعداد تھی، ابو ذر، سلمان، مقداد، ساری دنیا آل محمد کو پیٹھ دکھا چکی تھی، ایک عجیب کرفیو کا سا سما تھا، عجیب وحشت کا عالم تھا، روب و دبدبہ تھا، حکومتیں اپنی سلطنت کو قائم کیے ہوئے تھی۔ اس وقت میں فضائل امیر المومنین پڑھنا ابو ذر جیسے لوگوں کا کام ہے، مقداد جیسے لوگوں کا کام ہے، میثم جیسے لوگوں کا کام ہے۔ تو ذرا گرا کہ اس راہ میں قربانی تو دینی پڑتی ہے۔ علی والے یہاں بیٹھے ہیں، ولایت کے ماننے والے یہاں بیٹھے ہیں، اگر میرے اور آپ کے اندر قربانی کا جذبہ نہیں ہے میں علی والا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو یہ چیلنج کر رہا ہوں، اگر میرے اندر قربانی کا جذبہ نہیں ہے، میرے اندر شوق شہادت نہ ہو، میرے اندر آل محمد کی راہ میں زخم برداشت کرنے کا اگر حوصلہ نہ ہو، ہمت نہ ہو، ارادہ نہ ہو، تو پھر میرے اندر ولایت بہت کمزور ہے. ولایت فقط نام لے دینا تو نہیں ہے کہ میں علی والا ہوں, نہیں جانتا. علی والا ہونا یہ قربانی مانگتا, ہمت مانگتا, ارادہ مانگتا. زندانوں میں جانا پڑتا ہے, سولی پہ لٹکنا پڑتا ہے, ہاتھ پاؤں کٹوانے پڑتے ہیں. یاد رکھیے گا ذہن گرم, ہمیں اپنے اندر یہ جذبہ ایجاد کرنا چاہیے. اگر ہم یہ جذبہ ایجاد نہیں کر سکتے تو پھر ہم نے ستم کیا اپنے ساتھ بھی اور اپنے لوگوں کے ساتھ بھی. ولایت ذہنی گرم ایک عظیم میڈل ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. تو دین جو ہے ذہنی گرم وہ کیا ہے؟ دین ہے خضوع کا نام, خشوع کا نام, تذلل کا نام, تسلیم ہونے کا نام. لغت آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے, لیکن لوگ دین کے سامنے تسلیم نہیں ہوئے. اور ذہنی گرم دین آپ دیکھیں دو طرح کے دین ہیں پوری تاریخ میں دیکھیں. ایک دین حق ملے گا, ایک دین باطل ملے گا. دین حق کون سا دین ہے؟ دین حق وہ دین ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے. دین باطل کون سا دین ہے؟ کہ جو بشریت کا بنایا ہوا ہے, لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے. دیکھیں دین ایک فطری چیز ہے, میرے اندر آپ کے اندر کیا ہے, فطرتاً دین کی محبت ہے, اللہ کی طرف ایک جھکاؤ ہے, میری فطرت اللہ کی طرف مائل ہے. اگر مجھے کوئی دعوت دینے والا نہ بھی آئے نا اللہ کی طرف سے, پھر بھی میرا دل اللہ کی طرف مائل ہوگا فطرتاً. فطرتاً اللہ نے فطرت میں قرار دیا. اب ایک انسان کی مرضی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے دین کو قبول کرتا ہے یا بشر کے بنائے ہوئے دین کو قبول کرتا ہے. یہ تاریخ بشریت ہے. لہذا فطرتاً جب دین کی طرف اللہ کی طرف راغب ہے تو کبھی بت کی پورا پرستش کرتا ہے, کبھی کسی جانور کی پرستش کرتا ہے, کبھی چاند کی پرستش کرتا ہے, کبھی سورج کی پرستش کرتا ہے, کبھی انسان فرعون جیسے انسان کی پرستش کرتا ہے, اپنے ہی جیسے لوگوں کی پرستش کرتا ہے. تو یہ ذہنی گرامی ہر کسی کی اپنے نصیب کی بات ہے کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو. تو دین دو طرح کا, دین خدا اور دین بشر. افسوس کے ساتھ ذہنی گرامی آج کی اکثریت انسان دین خدا کو چھوڑ کر دین بشر کو قبول کیے ہوئے. یہ لبرل ڈیموکریسی کیا ہے؟ ہاں یہ کیپٹلزم کیا ہے آج دنیا میں, دنیا کے اندر کیپٹلزم اور لبرلزم, سیکولرزم, یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین نہیں ہے, بشر کی اپنی اختراع ہے, بشر کی اپنی تخلیق ہے, جس کی وجہ سے آج ساری دنیا کے اندر یہ عذاب آیا ہو. انسانیت گرتی چلی جا رہی ہے, گرتی چلی جا رہی ہے. دین انسان کو بلند کرنے کے لیے آیا ہے. بشر اپنی اختراع سے جو دین بناتا ہے, مذہب بناتا ہے, نظریہ بناتا ہے, انسانیت کو پستی کی طرف لے کر جا رہا ہے. دین انسان کو دنیا میں بھی سعادت عطا کرنا چاہتا ہے, آخرت میں بھی سعادت عطا کرنا چاہتا ہے, لیکن بشر افسوس کے ساتھ دنیا کو بھی جہنم بنا رہا ہے انسانوں کے لیے اور آخرت کو بھی جہنم. اس لیے ساری دنیا کے اندر آج یہ مشکلات ہیں وہ آپ کے سامنے. اور دین ذہنی گرامی یاد رکھیے گا, دین فقط دین اسلام ہے. بس یہ آخری نقطہ آپ کی ذہنوں تمام, دین فقط دین اسلام ہے. یاد رکھیے, نہ یہودیت, نہ نصرانیت, نہ زرتشتیت, کوئی دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں سوائے دین اسلام کی, سوائے دین اسلام. تو آپ کے بھائی حضرت موسیٰ کون سا دین لائے تھے؟ اسلام لائے تھے. حضرت عیسیٰ کون سا دین لے کر آئے تھے؟ اسلام لائے تھے، ابراہیم کون سا دین لائے تھے؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی یہودیت، نصرانیت، ہاں وہ کون سا دین لائے تھے؟ قرآن کہتا ہے کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرے اس کا دین قابل قبول نہیں ہے، یہ مطلقاً اللہ کی آیت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو چاہے آدم کا دین ہو، ابراہیم کا دین ہو، نوح کا دین ہو، عیسیٰ اور موسیٰ کا دین ہو، کسی کا بھی دین ہو، اگر اسلام نہیں تو وہ دین قابل قبول نہیں ہے۔ تو ابراہیم کون تھے پھر بھائی؟ وما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ سیدھے مسلمان تھے، سیدھے مسلمان تھے، خالص مسلمان تھے۔ تو جو دین آیا ہے وہ دین اسلام آیا ہے، یہ تو بعد میں بشر نے اختراع کر کے تحریف کر کے دین کے اندر دین اسلام کو دین یہود بنا دیا، کسی نے دین نصرانی بنا دیا، کسی نے دین زرتشتی بنا دیا۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ دین دین اسلام ہے زبی کلام، اور دین کئی دین نہیں ہو سکتے، دین ایک ہی ہو۔ آپ تو جی میرا دین الگ، تمہارا دین الگ، اس کا دین الگ، اللہ سب سے راضی، یہ ہے نا ہماری پلورلزم جسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے۔ کسی کو برا نہ کہو بھائی، کسی کو برا نہ کہو، سب اچھے ہیں، سب اچھے، سب اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ وہ جو رام رام کر رہا ہے وہ بھی اچھا ہے، ہاں میں کسی کے مذہب کو توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن بات ہو رہی، علمی بحث ہو رہی۔ کوئی صلیب کو پوچھتا ہے، کوئی عیسیٰ کو خدا کہتا ہے، برا نہ کہو بھائی۔ یہودی جو ساری دنیا کے اندر صہیونیت کی شکل میں آج انسانیت کی نسل کشی کر رہے ہیں، دنیا کے انسانوں کے حقوق کو غصب کر رہے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ساری دنیا میں جتنے فتنے پائے جاتے ہیں ان کے پیچھے یہ صہیونیت ہے۔ بھائی برا مت کہو، برا مت کہو، وہ تمہیں تباہ و برباد کرتے ہیں، برا نہ کہو، وہ تو اللہ کی طرف جا رہے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ اللہ کا برگزیدہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس طرح سے ہم لوگ ہیں اس سے زیادہ تو کوئی اللہ کا برگزیدہ ہے ہی نہیں، باقی تو سب بھیڑ بکریوں کی مانند ہیں۔ وہ ہمیں آپ کو کہتے ہیں یہ بھیڑ بکریاں ہیں، اللہ نے بھیڑ بکریوں کو کس لیے خلق کیا ہے؟ انسانوں کے لیے خلق کیا ہے۔ بھیڑ بکریاں کس لیے خلق ہوئی ہیں؟ ہاں انسانوں کے لیے خلق ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم انسان ہیں، یہ بھیڑ بکریاں ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے انسان پائے جاتے ہیں یہودیوں کے علاوہ، یہ سب کون ہیں؟ بھیڑ بکری ہیں، یہ ہمارے لیے خلق ہوئے، ہماری خدمت کے لیے خلق ہوئے، لہذا انہیں ہمارا غلام ہونا چاہیے، ہمیں آقا ہونا چاہیے، ہمیں مالک ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھ لو دنیا کے اقتصاد پر ان کا قبضہ، دنیا کی سیاست پر ان کا قبضہ، دنیا کی میڈیا پر ان کا قبضہ، فلم انڈسٹری ان کے پاس، میڈیا ان کے پاس، دنیا کے اکثر حکمران انہیں سے ڈائریکشن لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی سپر انسان کون ہیں؟ یہی صہیونی یہودی ہیں۔ تو برا نہ کہو بھائی، برا نہ کہو، کسی کو برا نہ کہو، ہم چونکہ ہم بہت اچھے اس لیے سب کو کہو بہت اچھے۔ نہیں بھائی یہ بات نہیں ہے، ہم کسی کے حق کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتے، ہم مذاہب کی آزادی کے قائل ضرور ہیں، لیکن ہم ان کے مذہب کو مذہب حق نہیں کہہ سکتے، ان کے دین کو دین حق نہیں کہہ سکتے، ان کے مندروں میں جا کر राम राम नहीं कर सकते जैसे हमारे पॉलिटिशियंस आजकल लगे हुए हैं। माशाल्लाह तस्वीरें आ रही है, क्लिप्स आ रहे हैं। भाई तुम जाओ उनके पास, फिरका वाराना हमांगी करना चाहते हो, ठीक है, अपनी तरफ से इजहार करना चाहते हो कि जी हम आप मजहब के मानने वालों के साथ भी हैं, उनके साथ भी, उनके साथ हम हुकूमत है, तो भाई राम राम करने की क्या जरूरत। यहां भी हो रहा है माशाल्लाह कराची के अंदर, हमारे पॉलिटिशियंस बड़े बड़े सियासतदान ये काम कर रहे हैं, और यूएई में भी हो रहा है, सऊदी अरब में भी हो रहा है, बहरीन में भी हो रहा है। मैंने कल अर्ज किया था ना जारी करानी के रसूल के रोजे की जाली को छूना तो बिदत और शिर्क है, लेकिन हिंदुओं के साथ राम राम करना बड़ी फजीलत का हामिल है। क्यों? इसलिए कि इनका इख्तिसाद उनके इख्तिसाद से वाबस्ता है, उन्हें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। इसलिए दुनिया की खातिर, दुनिया की खातिर बुतों को पूजा करने के लिए तैयार है। कुरान यही तो कह रहा है, नहाजी सिराती मुस्तकीमन, मेरा जो रास्ता है, मेरा जो दीन है वो सिराते मुस्तकीम है, पत्तबे ओ हो उसकी इत्तबा करो, भला तत्ते को सुन। देखो कई दीनों की पैरवी ना करना, कई मजाहिब के मानने वाले ना बन जाना, मेरा दीन तो फकत दीन इस्लाम है, और उस दीन की रूह विलायत आले मोहम्मद है। तो बस अजान गिरामी आपकी जहमत है तमाम की, आइमा ने हियाए दीन के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, और आले मोहम्मद के चाहने वालों तुम्हें भी कुर्बानी देनी चाहिए। ये सुन्नत सैयद सज्जाद, ये सुन्नत हुसैन इब्न अली, ये सुन्नत आले मोहम्मद है। दीन की राह में कुर्बानी देना सुन्नत आले मोहम्मद है, दीन की खातिर खून देना सुन्नत अमीरुल मोमिनीन है, दीन की खातिर जिंदान में जाना सुन्नत सैयद सज्जाद है, दीन की खातिर असीर होना सुन्नत शहजादी ज़ैनब है। ये हकीकी सुन्नत है ज़ाने गिरामी, इस पर अमल करना है। अलबत्त भेजा नहीं, जब जरूरत पड़े तो हम हाजिर हैं, हम डरते नहीं। ये तो मौत, ये जिंदगी उस अल्लाह की देन है जो अल्लाह ने आले मोहम्मद के सदते में हमें अता फरमाया। कितना बेहतर है कि जब एक इंसान ने मरना ही है तो अल्लाह के राह में, आले मोहम्मद के राह में इंसान जाना। बस अजान के राह में आज तो मुहर्रम हो गई, और हुसैन का काफिला चलते 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 बस अब एक ऐसे मकाम पर पहुंचा कि अब घोड़े ने चलने से इनकार कर दिया। हुसैन ने बड़ी कोशिश की कि घोड़ा चले, लेकिन उलमा ये कहते घोड़ा ना चला, कहा अब्बास दूसरी सवारी लाओ। दूसरी सवारी आ फिर चलाना चाह नहीं चला, सात घोड़े बदले लेकिन कोई घोड़ा चलने के लिए तैयार नहीं है। हुसैन समझ गए कि कोई मसला है, आजादार को बस एक दफ़ा अब्बास से कहा, अब्बास जरा ये जो बस्ती वाले हैं, गांव वाले हैं, इनको बुलाओ, मैं इनसे कुछ इस्तफसार करना चाहता हूँ। बस्ती वाले आए, जमा हुए, कहा फरजंद रसूल हुक्म फरमाइए। कहा ये बतलाओ कि इस ज़मीन का नाम क्या है। अल्लाह हू अकबर, इस ज़मीन का नाम क्या है। कहा मौला इस ज़मीन को नैनवा कहते हैं। अल्लाह हू अकबर, नैनवा कहते हैं। कहा अच्छा इसका कोई और नाम भी है। कहा मौला सज़मीन का नाम गाजरिया भी है। कहा अच्छा कोई और नाम। कहा शर्कुल फुरात भी है। मेरे मौला को चैन नहीं आ रहा, करार नहीं आ रहा। फिर कहा कोई और नाम बदलाओ। एक नहीं सी एक बूढ़े की आवाज आई, उबाल नहा कर बला, इसे करबला भी कहते हैं। बस ये जुमला सुनना था, मेरे मौला ने एक अजीब जुमला कहा, अल्लाह تاریخ نے جملوں کو سب کیا ہے، ہاں یہی وہ مقام ہے جہاں ہماری سواریوں کو بٹھایا جائے گا، ہاں یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا جائے گا، ہاں یہی وہ مقام ہے جہاں زینب کے ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گا۔ ادرک و لدہ عزاداروں نے عباس کو ایک دفعہ حکم دیا، عباس خیمے لگا دو، سواریاں اتار لو۔ بس عزاداروں خیمے لگے، زینب خیمے میں سکینہ کو گود میں لے کے بیٹھ گئی نا، ایک دفعہ آندھی چلی، سکینہ کے سر پر جب غبار تربت کربلا پڑی، زینب نے گھبرانا شروع کیا، فضا سے کہا فضا ذرا ماں جائے کو تو بلا، ماں جائے کو تو بلا۔ بس حسین آئے، زینب نے بھائی سے کہا بھائی یہ عجیب جگہ ہے، جب سے میں اس زمین پر آئی ہوں میرے دل کو قرار نہیں آ رہا، کیا بات ہے کہ غبار اڑ اڑ کر میری سکینہ کے سر پر آ رہا ہے؟ حسین اس مٹی سے تیرے خون کی بو آ رہی ہے۔ اجرک اللہ، حسین اس مٹی سے تیرے خون کی بو آ رہی ہے، حسین جتنا جلدی ہو سکے اس سرزمین سے کہیں دور چلے جائے۔ حسین نے بہن سے کہا، بہن زینب نانا سے کیا ہوا وعدہ بھول گئی کیا؟ ارے ماں سے کیا ہوا وعدہ کی بھول گئی کیا؟ ارے یہ وہی کربلا ہے جہاں مجھے قربانی دینی ہے، وہاں تمہیں اسیر ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس فرزند رسول خیمے سے نکلے، عباس سے کہا، عباس ذرا اس زمین کے مالک والوں کو تو بلاؤ، مالک کو تو بلاؤ۔ مالک آیا، کہا کہ میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں، اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے مولا آپ میرے امام ہیں، اس زمین کو میں آپ کو ہبا کرتا ہوں، آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں نہیں، میں آپ اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، 60,000 درہم میں اس زمین کو خریدا۔ اور اس کے بعد کا بنی اسد کے لوگوں، میں زمین کو تا قیام قیامت کے لیے تمہیں ہبا کرتا ہوں، لیکن 4 شرطوں کے ساتھ۔ بس تمہارا دل پہنچ گیا نا کربلا کے زائروں، تمہارا دل کربلا پہنچ گیا نا۔ بس حسین نے پہلی شرط لگائی، دیکھو پہلی شرط یہ ہے کہ زمین پر زراعت نہ کرنا، یہاں ہماری قبر بنے گی۔ اللہ اکبر۔ دوسری شرط زائران حرمان، حسین کیا شرط لگائی؟ دیکھو کوئی زائر اگر میری قبر کا پتہ پوچھتا ہوا آ جائے نا تو میری قبر کا نشان بدلا دینا۔ اللہ اکبر۔ اے زائرین حسین، کتنا خیال ہے حسین کو، بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ حسین نے کہا تیسری شرط یہ ہے کہ دیکھو جب زائر میری زیارت کے لیے آئے تو 3 دن تک میرا مہمان رکھنا۔ میرے مولا آپ کے شکر گزار ہیں، مولا جنہیں زیارت نصیب نہیں ہوئی انہیں زربائین کو زیارت نصیب فرما دیجئے۔ مولا ہر سال ہمیں زیارت نصیب فرمائی۔ اللہ اکبر۔ بس آخری شرط بیان کی، سن سکتے ہو تو سننا، آخری شرط عجیب ہے۔ حسین نے کہا دیکھو یزیدی جب اپنے کشتوں کو دفنا کے چلے جائے گا تو پھر تم ہمارے کشتوں کو دفنا دینا۔ اللہ اکبر۔ مرد ہاتھ پاؤں میں پڑ گئے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں فرزند رسول یہ کیا بات کر دی آپ نے، عجیب بات کر رہے ہیں آپ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس مولا نے کہا جاؤ، میں نے پیغام پہنچا دیا۔ مرد پلٹنے لگے، کہا اپنی عورتوں کو بلاؤ، عورتوں کو بھی
ہے جو ایک بات کرنا چاہتا ہوں. عورتیں آئی بنی اسد کی سر جھکا کے کھڑی ہے, کہا مولا کیا حکم ہے؟ کہا کہ دیکھو اگر تمہارے مرد مسلمی دکھائے ڈر جائے تو پانی بھرنے کے بہانے سے آنا, ہمارے کشتوں کو دفنا دینا. بیویوں نے سر پیٹنا شروع کیا. ہائے غربت حسین, عزادارت اب رخصت ہوئی. ایک دفعہ حسین نے کہا ٹھہرو, اپنے بچوں کو بھیجتی جانا. بچے آئے, حسین دو زانو ہو کر کربلا کی زمین پر بیٹھ گئے. کہا بچوں جانتے ہو میں کون ہوں؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ سنو, میں سکینہ کا بابا ہوں, سکینہ کا بابا ہوں, میں علی اصغر کا بابا ہوں. دیکھو اگر تمہارے ماں باپ اگر ہمیں دفنانے کے لیے تیار نہ ہو تو کھیلنے کے بہانے سے آنا. ایک مٹی اٹھا کر, ایک مٹھی اٹھا کر ہماری لاشوں پہ ڈال دینا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, حسین آپ کو دفن ہونے کی کتنی آرزو تھی, لیکن یہاں حسین کا سر موقع نازہ پر بلند ہوا. عمر سعد نے اعلان کیا, نال بندی کی جائے. گھوڑے تیار ہوئے. ارے قبیلے والے آگے بڑھتے جاتے ہیں, اپنے لاشیں اٹھاتے جاتے ہیں. ارے ایک لاشا حسین کا ہے. گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور زینب نانا سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے, نانا آپ کے جنازے پر فرشتوں نے درود و سلام کہا تھا, تیرا حسین لاشا پامال.